إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع ومن فيهن وما بينهما والدليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فرماتے ہیں بس جب تم سے کہا جائے کہ تم نے اپنے رب کو کس چیز سے پہچانا تو تم کہو اس کی نشانیوں اور اس کی مخلوقات کے ذریعے رات دن سورج چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں اور ان کے درمیان جو کچھ ہے اور وہ سب اس کی مخلوقات ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ اس کی نشانیوں میں سے ہے رات دن اور سورج چاند. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا ہے اگر تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے ہو. یہاں پر آ کر ہم پچھلے درس میں ٹھہرے تھے. اس میں شیخ محترم نے ایک بات کہی ہے وَمِن مَخْلُقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُونَ السَّبْعُ وَمَن فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ان میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اور ان دونوں کے درمیان جو مخلوقات ہیں وہ بھی. چار ہو گئے ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان و زمین میں جو مخلوقات رہتی ہیں وہ آسمانوں کے آسمانوں میں زمین کی زمین میں اور پھر ان کے بیچ میں بھی کچھ ہے وہ بھی مخلوقات ہیں. ان کی ساری مخلوقات اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ آسمان کا کوئی اور خالق ہے اور زمین کا کوئی اور, آسمان کا نظام کوئی اور چلاتا ہے اور زمین کا کوئی اور, بلکہ اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا یہ اللہ ہے. یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر آسمان ساتھ ہیں تو زمینیں بھی ساتھ ہیں. اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن کریم میں سورہ الطلاق میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 12 میں فرمایا اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن یہ اللہ ہے جس نے سات آسمانوں کو پیدا کیا. ومن الارض مثلہن اور زمین میں بھی اسی طرح سے, یعنی علماء نے کہا جیسے آسمان سات ہیں ویسے زمین بھی آسمان کی طرح کتنی ہے؟ سات زمین ہیں. کیسے ہیں اللہ کو معلوم, لیکن زمینیں کتنی ہیں؟ سات زمینیں ہیں. یہ سورہ الطلاق میں آیت نمبر 12 میں اللہ تعالی نے فرمایا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قوله تعالی وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنْ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور زمینیں بھی آسمانوں کی طرح, سات کو سات تو کہتے ہیں اَيْ سَبْعًا اَيْضًا یعنی زمینیں بھی کتنی ہیں؟ سات ہیں. کما ثبت فی الصحیحین, جیسا کہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں آیا ہے. اگر یہ بات قرآن میں ہے سات زمینیں, تو حدیث میں بھی آئی ہیں, اور حدیث کون سی ہے؟ بخاری اور مسلم کی, یعنی متفق علیہ. کیا حدیث ہے؟ من ظلم قید شبر من الارض طوقه من سبع ارضین, جو آدمی ظلمن بالش بھر جگہ بھی کسی کی ہتھیا لے تو قیامت کے دن سات زمینیں گلے کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی, بوجھ اس کو اٹھا کے چلنا پڑے گا. کس کا؟ سات زمینوں. اور بخاری کی حدیث میں ہے خسف به الى سبع ارضین, اور سات زمینوں تک وہ نیچے دھستا چلا جائے گا. کون؟ جو ایک بالش زمین بھی ظلم سے کسی اور کی حاصل کر لے. اس کی سزا کیا ہے؟ قیامت کے دن سات زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, اتنا وزن اس کے گلے میں ڈالا جائے گا, اور وہ سات زمینوں تک نیچے تک دھستا چلا جائے گا. تو سات زمینوں کا تذکرہ بخاری مسلم کی حدیث میں بھی ہم کو ملتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت ہم نے دیکھی تھی, وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ, اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن سورج چاند. لا تسجدوا للشمس, تم سورج کو سجدہ مت کرو, ولا للقمر, اور چاند کو بھی سجدہ مت کرو. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ, بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے, سورج کو, چاند کو, اور ساری مخلوقات کو. ان کنتم ایہ تعبدون, اگر واقعی تم اللہ کی عبادت کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو, ایسی عبادت جو مقبول ہو, تو صرف اور صرف کس کو سجدہ کرو؟ اللہ کو. اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے نمبر ایک کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات دن سورج چاند. یہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ ہم کو اللہ کی طرف پھیرتی ہے, اس کو ہم تفصیل سے پچھلے درس میں دیکھ چکے ہیں. اس میں کہا گیا لا تسجدوا للشمس, سورج کو سجدہ مت کرو, چاند کو سجدہ مت کرو, بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب مخلوقات کو پیدا کیا ہے. معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ سجدہ عبادت مخلوق کی نہیں خالق کی جاتی ہے. ایک قاعدہ, عام قاعدہ یہاں پر دے دیا گیا ہے. بطور مثال سورج چاند ذکر کیا گیا, لیکن ان سے ان کے سجدے کو منع کرنے میں دلیل کیا دی گئی؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہم. تم چاند کو سجدہ, سورج کو سجدہ مت کرو, چاند کو سجدہ مت کرو, بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے. معلوم ہے یہ مخلوق ہے, تم مخلوق کو سجدہ مت کرو, سجدہ کس کو کرو؟ خالق. تو اسلام میں یہ تعلیم ہے کہ بندہ عبادت خالق کی کرے, مخلوق کی نہیں. لیکن مخلوق کی عبادت بندہ کیوں کرتا ہے؟ کئی وجوہات سے کرتا ہے. نمبر ایک تعظیم, تعظیم کی وجہ سے. کوئی نیک انسان بہت نیک ہے, آپ کے دل میں اس کا بہت احترام ہے, یہ احترام اس کی بندگی بنا دیتا ہے. آپ دیکھیے آج بہت سارے دوسرے دین دھرم میں کوئی ان کے نزدیک نیک انسان ہوتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, تو لوگ اس کی مورتی بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں, کبھی اس کی زندگی میں کرتے ہیں. عجیب بات تو یہ کہ کبھی کبھی فلم ایکٹر کی بھی تصویر بنا کے, مورتیاں بنا کے پوجنے لگتے ہیں. انسان کے اندر جذبہ تعظیم ہے, یہ تعظیم اللہ کے مقابلے میں کبھی مخلوق کے لیے ہو جاتی ہے, اور آدمی اسی کو مقام دے دیتا ہے غلطی سے جو اللہ کو دینا چاہیے. اس کے اندر وہ جذبہ ہے, جیسے بچہ ہے, بھوک لگتی ہے, کوئی بھی چیز اٹھا کے منہ میں ڈالتا ہے, کاغذ بھی ہو سکتا ہے, مٹی بھی ہو سکتی ہے, اس کو نہیں معلوم ہے کہ واقعی کھانے کی چیز کیا ہے, وہ غلطی سے دوسری چیزیں منہ میں ڈال لیتا ہے. انسان کے دل میں ایک جذبہ ہے عبودیت کا, بندگی کا. وہ اس بندگی کے جذبے کا اظہار کرتا ہے, لیکن کرنا کس کے آگے چاہیے؟ جو سب کا خالق ہے, جو تیرا بھی خالق ہے. لیکن غلطی سے انسان کیا کرتا ہے, جو اس کی نگاہ میں دکھنے والے بڑے ہوتے ہیں ان کے آگے اپنے آپ کو جھکا کے اس جذبے کو سکون پہنچاتا ہے. درگاہ پہ جاتے تو بہت سکون لگتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ تو اپنے وہ بندگی کے جذبات اللہ کی بجائے ان کو دے رہا ہے. کیونکہ عبادت سے انسان کو عبادت کرتا ہے تو سارے جذبات نچھاور کر دیا اس نے. تو کبھی تعظیم کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے, مخلوق کی تعظیم, کبھی منفعت کی وجہ سے ہوتا ہے, نفع کی وجہ سے. بارش سے فائدہ ہے پوجو, سورج سے فائدہ ہے پوجے اس کو, جانوروں میں کچھ جانور ہیں جن سے فائدے ہیں پوجا, پیڑ پوجو پھل دیتا ہے. تو بعض اوقات انسان ان کو پوجتا ہے جن سے اس کا زندگی کا فائدہ جڑا ہوتا ہے, یہاں تک کہ آدمی جھاڑو کو بھی پوجتا ہے. آپ سوچیے کیوں پوج رہا ہے, اس کی وجہ پوچھیے, وہ جواب کیا دے گا, اس میں ہمارا فائدہ ہے. تو انسان فائدے کی وجہ سے پوجتا ہے, کبھی ڈر کی وجہ سے پوجتا ہے, بجلی کاٹتی ہے یا طوفان آتا ہے, سیلاب آتا ہے, سانپ ہے, ہاں سانپ کو پوجتا ہے, خطرے کی چیزیں. بعض علاقوں میں جنات ہوتے ہیں, بھوت سمجھتے ہیں لوگ, جن ہوتا ہے وہ جن, اس سے ڈر کے لوگ اس کو چڑھاوے چڑھاتے ہیں, بھئی ناراض مت ہو. تو تعظیم, منفعت اور خوف, ضرر کا خوف, یہ جذبات ہیں جو ایک انسان کو اللہ کی بجائے دکھنے والی مخلوقات کے آگے جھکاتے ہیں. اللہ نے بتایا سورج چاند مخلوق ہیں, یہ تمہاری خدمت میں اللہ نے لگائے, یہ اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے ہیں, تم انہی کی طرف پھر گئے. جس نے ان کو پیدا کیا, اگر سورج میں تمہارا فائدہ ہے, چاند میں تمہارا فائدہ ہے, یا چاند سے تم ڈرتے ہو, اماوسیا چاند سے کیا ہوتا ہے, عقرب, نکاح کرب, لوگ ڈرتے ہیں. آج وہ رات ہے, آج خطرناک رات ہے, آج کچھ بھی ہو سکتا ہے, فلانی رات میں اماوس میں ایسا ہوتا ہے, چاند کی وجہ سے لوگ ڈرتے ہیں. فلانی ڈیٹ میں خطرے ہوتے ہیں. چاند گرہن ہے, سورج گرہن ہے, بچہ کیسا پیدا ہوگا, نہ کٹا ہوا تھا, کٹا ہوا کچھ بھی پیدا ہوگا, چھری استعمال کرنا کہ نہیں کرنا, یہ ساری خرافات ہیں. تو ڈر کی وجہ سے یا فائدے کی وجہ سے یا نقصان کے ڈر کی وجہ سے آدمی پوچھتا ہے, تم خوش رہو ہم کو نقصان مت پہنچاؤ, تم خوش رہو ہم کو فائدہ پہنچاؤ. کبھی تعظیم کی وجہ سے بزرگوں کی قبروں پہ چلتے, کبھی تعظیم کی وجہ سے بزرگوں کو, اپنے بڑوں کو, تاریخی شخصیتوں کو پوجنا, یہ مسئلہ انسان کا ہے. ایک بنیادی نقطہ اس میں آدمی بھول جاتا ہے جس کو یاد رکھنا چاہیے اور جس آیت میں بتایا گیا ہے, وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ. قرآن بہت پیاری کتاب ہے, کاش کہ ہم قرآن سے ویسا جوڑتے جیسا جوڑنا چاہیے. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ. ہمارا فکر, ہماری سوچ قرآن کے نور میں منور ہونا چاہیے اور اس کی گہرائیوں میں غور ہم کو کرنا چاہیے. اللہ نے بتایا دیکھو یہ سب نشانی ہے اللہ کی. نشانی کیوں ہوتی ہے؟ کسی اور کی طرف پھیرتی ہے. آپ دیکھیے مثال کے طور پر علاقے ہوتے ہیں, کئی رستے آتے ہیں, یہاں جانا کہ یہاں جانا کہ یہاں جانا, نشانی لگی ہوتی ہے یہاں جائیے, فلاں علاقہ یہاں سے آتا ہے. تو آدمی بتا دیکھو یہاں نشانی لگی ہے, اس طرف پھیر رہی ہے, اب اسی کو چمٹ گیا, اس پہ کیا لکھا ہے بمبئی, اس پہ کیا لکھا ہے, کوئی اور علاقے کا نام لکھا ہوا ہے, احمد نگر, دیکھو احمد نگر لکھا آ گیا, اس کو چمٹ گیا, یہ احمد نگر کی طرف رستہ بتا رہے ہیں. تو کدھر اس کو پکڑ کے بیٹھ گیا, اسی کو پکڑ کے بیٹھ گیا. جتنی مخلوقات ہیں یہ اپنی ذات سے, اپنے حال سے, اپنی ہر اعتبار سے اللہ کی طرف رہنمائی کر رہی ہے, ہم نہیں اللہ, ہم کو اس نے بنایا. اس آیت میں بتا گیا تم مخلوق کو مت پوجو, اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے نا, ہاں اس لیے پوج رہے نا, ہاں ان میں فائدہ کس نے ڈالا, اس میں اللہ نے فائدہ ڈالا, اللہ ان کا پیدا کرنے والا ہے, تو تم کو اللہ کو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے. اس میں نقصان تمہارا ہے, اس میں نقصان کس نے ڈالا؟ اللہ نے. اللہ سے مانگو, اللہ بچا ہم کو اس کے نقصان سے. من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب, تم اللہ سے پناہ مانگو, اللہ کی پناہ اس کے مقابلے میں مانگو. وہ ہے جو نفع نقصان کا پہنچانے والا ہے, یہ نہیں, یہ تابع اس کے فیصلے کے. تو کہا وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ, ان کی تعظیم کی وجہ سے تم ان کو سجدہ کرتے ہو, بڑی بڑی شخصیات کو. ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, ان کو خوبیاں دینے والا اللہ ہے. اگر کسی چیز میں خوبی ہے تو وہ خوبی ڈالنے والا اللہ ہے. تو اللہ کی عبادت ہونا چاہیے, نہ کہ مخلوق کی. یہ قاعدہ بتایا گیا ہے, فائدہ نقصان عظمت سب اللہ کے دینے سے ہے. تو تم اللہ کی طرف پلٹو, نہ کہ مخلوقات کی طرف. تو یہاں پہ یہ کہا گیا, اگر تم واقعی اللہ کے بندے بننا چاہتے ہو تو ان کو نہیں, اللہ کو سجدہ کرو. اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں, ان کو نہیں, اللہ کو سجدہ کرو. معلومات کی بندگی مخلوق کی نہیں, خالق کی ہونا چاہیے. قرآن اس لیے آیا ہے کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کے رب کی بندگی میں لے جائے. بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکالنا, کس کی بندگی؟ ان کے رب کی, ان کے مالک کی. ایک بندگی, عاجز کی بندگی نہیں. سورج چاند کیا ہے؟ پابند ہے, ان کی مرضی نہیں ہے. جس کی خود مرضی نہیں ہے, پابند ہے, تو اس کو اپنا رب بناتا ہے. جو خود آزاد نہیں ہے, پابند ہے, اس کو تو اپنا رب بناتا ہے. رب کے لائق وہ ہے, یفعل اللہ ما یشاء, اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. فعال لما یرید, جو ارادہ کرتا ہے کر گزرتا ہے. العلیم العزیز القدیر, کتنی صفات اللہ کی ہیں. علم والا, اللہ زبردست غلبے والا, قدرت والا, جس کی مشیت ہے, جس کا ارادہ ہے, اس کے پاس ہر چیز ہے. ان کو چھوڑ کے اس کی عبادت کر, اس کو چھوڑ کے ان کی نہیں. تو کہا کہ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اس سے معلوم ہوا کہ آج اگر کوئی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے, یہ سجدہ کیا ہے؟ سجدہ بھی عبادت ہے. وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ, اگر تم اس کے عبادت گزار ہو تو اسی کو سجدہ کرو. معلوم ہوا کہ سجدہ عبودیت ہے, سجدہ عبادت ہے. آئیے ایک اور آیت جو شیخ نے یہاں پر دلیل میں ذکر کی ہے کہ اللہ کی نشانیاں, وہ کیا آیت ہے؟ آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ الاعراف میں آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, آیت نمبر 54 اللہ فرماتا ہے, اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. کیا کہا؟ یقیناً تمہارا رب اللہ ہے, تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا. تمہارے رب کا تعارف کیا ہے؟ تمہارے اوپر آسمان, تمہارے نیچے زمین, ان کے درمیان تم پنپ رہے ہو, جی رہے ہو. ان دونوں کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ, سات دنوں میں اللہ تعالی نے, چھ دنوں میں اللہ تعالی نے ان کو پیدا کیا. فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ, چھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے سات آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ثم استوى على العرش, پھر عرش پر مستوی ہوا. یغشی اللیل النہار, وہ رات سے دن اور دن سے رات کو ڈھانپتا ہے. آگے آئے گا یطلبہ حثیثا, ایسے کہ دن دوڑا دوڑا یا رات دوڑی دوڑی دن کو آگ لپکتی ہے یا آگ تک پکڑتی ہے, اس کی طلب میں دوڑی دوڑی چلی آتی ہے, یا رات کے طلب میں دن چلا آتا ہے. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سورج کو بھی، الشمس منصوب ہے خلق کتابیں، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، اور سورج کو بھی پیدا کیا اور چاند کو بھی اور ستاروں کو بھی، سب کے سب اس کے حکم کے آگے مسخر ہیں، اس کے حکم کے تابع ہیں. الا له الخلق والامر، خبردار یاد رکھو اچھی طرح سے سن لو، خلق اور امر اللہ ہی کے لیے خاص ہے، پیدا کرنا اور حکم دینا اللہ ہی کا خاصہ ہے. تبارک اللہ رب العالمین، بڑی برکتوں والا ہے اللہ جو ساری مخلوقات کا کیا ہے، رب ہے. اب دیکھیے کتنی ساری باتیں اس میں ہیں، ایک ایک کر کے ہم اس کو سمجھتے ہیں. پہلی بات، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستہ ایام، تمہارا رب وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا. پہلی بات اللہ کے بارے میں اللہ نے یہ بیان کی ہے. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف میں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، ہم نے آسمانوں اور زمین کو چھ دنوں میں پیدا کیا، وَمَا مَسَّنَا مِن لُّغُوبٍ، اور ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں. اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنی وسیع زمین، اور ان کے درمیان اتنی ساری مخلوقات، ان سب کو عدل سے وجود دیا اللہ نے. یہ نہیں تھی، ہوا نہیں تھی، اللہ نے ہوا پیدا کی. پانی نہیں تھا، اللہ نے پانی پیدا کیا. اللہ نے آسمان پیدا کیے، اللہ تعالی نے زمین پیدا کی. کتنے دنوں میں؟ چھ. وہ دن سورج چاند والے تھے کیا؟ نہیں، کیونکہ سورج بھی پیدا ہونا بات کی چیز ہے نا. ان سب کو پیدا کیا کتنے دنوں میں؟ چھ دنوں میں. وہ دن کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے دن ہیں، وہ سورج والے دن نہیں. کون سے دن ہیں وہ؟ اللہ والے دن ہیں. اللہ ہی جانتا ہے وہ کون سے دن کتنے بڑے دن تھے. فی ستہ ایام وما مسنا من لغوب، اور ہم کو تھکن نے چھوا تک. یہاں اللہ تعالی نے اپنی قدرت ذکر کی، اور اس قدرت کے ذکر کرنے میں ذہنوں میں جو شبہ پیدا ہو سکتا ہے اس کو دور کیا. ایسا شبہ جو دماغ خراب ہونے کی وجہ سے اہل کتاب کی کتابوں میں آ گیا، انسان اپنی طرف سے اللہ کے بارے میں جو تصور قائم کرتا ہے وہ اللہ کو ویسا سمجھتا ہے جیسا وہ سمجھتا ہے. سمجھیے بات، اللہ کیسے سمجھتا؟ جیسے میں اللہ کو سمجھتا ہوں اللہ ویسا ہے نہیں. اللہ اللہ ہے تو اللہ کو پوری طرح نہیں سمجھ سکتا. اللہ کی جتنی صفات اللہ نے بیان کی تجھ کو اتنا معلوم، اس میں بھی کمال درجے میں ادراک، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی ہے، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. تو انسان اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتا ہے، نہ رؤیت سے نہ علم سے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اللہ نے فرمایا اللہ کے علم میں سے بندے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے ہیں سوائے اس کا جو اللہ چاہیں. اللہ کے علم میں سے، اللہ کے علم میں، اللہ کے بارے میں جو علم ہے اس کے بارے میں بھی نہیں کر سکتے. الرحمن فاسأل به خبیرا، رحمان اس کے بارے میں خبر رکھنے والے سے پوچھ. تو خود سے اللہ کو نہیں جان سکتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا اتنا ہی تو جان سکتا ہے. لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اے اللہ میں تیری تعریف کا ادا نہیں کر سکتا، تو ویسے ہی جیسا تو نے اپنی تعریف کی ہے. اور میں نے کہا اس سے مراد یہ ہے کہ میں تیری کمال درجے میں ثنا نہیں کر سکتا، میں عاجز ہوں، میں ویسا جیسی تیری تعریف کرنی چاہیے ویسی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العالمین کو بندہ اپنی طرح سمجھتا ہے. انسان تھکتا ہے تو اللہ بھی تھکتا, نعوذ باللہ. اتنے بڑے بڑے آسمان بنائے, زمین بنائے, ان کے بیچ میں اتنا سب بنائے, تھکا تو ہوگا نا. تو انہوں نے کیا کر دیا, اہل کتاب نے لکھ دیا کتاب میں, کیا لکھا کہ اس نے 6 دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 7ویں دن آرام کیا اور واپس سے تر و تازہ ہو گیا. آرام کر کے کیا ہو گیا, تر و تازہ. اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کی تردید میں بات کی, وما مسنا من لغوب, تاکہ جو آدمی اس کا بھی علم رکھتا ہے تورات و انجیل کا جس میں انہوں نے تحریفات کی ہیں, اور قرآن کا بھی علم رکھتا ہے, اس کے دل میں بالکل یقین آ جائے کہ نہیں یہ واقعی اللہ کی کتاب ہے. کہ جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کاپی کیے, کس میں سے, عیسائی حضرات کیا کہتے ہیں, دیکھو محمد صاحب نے تمہارے جو ہیں ہماری کتاب سے کاپی کی, کب, جب سیریا گئے تھے یا فلاں جگہ گئے تھے وہاں تب جا کے کاپی کیے, جھوٹی باتیں ہیں. شام گئے تھے تب کیے تھے. اگر کاپی کیے ہیں, آپ دیکھیے جو ٹیچر ہوتا اس کو معلوم رہتا کون کاپی کیا. میتھ کا پیپر ہے, اب بچہ سالو کر رہا, پیچھے والا دیکھ دیکھ کے کاپی کر رہا, ٹیچر برابر بولے نا, تو اس کے پیچھے بیٹھا تھا کہ تو تیرے کون کس کے پیچھے بیٹھا تھا, میں اس کے پیچھے بیٹھا تھا. یہ سارا جو جو غلط لکھا ہے تو بھی وہ پورا غلط لکھا ہے, تو کاپی کیا اس کی, نہیں سر میں نے نہیں کیا. تو کیا ہے, جو جو غلطی اس نے کیا ہے پورا غلطی تو کیا ہے, ایسا کیسا ہوتا, دونوں غلط ایکسٹینشن غلط کرتے گیا, ہر سٹیپ تیری کاپی کی ہوئی. تو کاپی کرنے والا اگر علم اس کے پاس نہ ہو اور یہ سمجھتا ہو بھائی اس پہ آتا میرے کو نہیں آتا, اس کی بات صحیح ہے میری بات مجھ کو معلوم نہیں ہے, وہ کاپی کرتا کیا کرتا, صحیح تو کاپی کرتا غلط بھی کاپی کرتا ہے. اگر قرآن نعوذ باللہ ایسا ہے تو پھر اس میں وہ غلطیاں کاپی کیوں نہیں ہوئی, اس کا ایڈیٹنگ کیوں ہو رہی ہے. سوچیں کہ وہ باتیں جو اہل کتاب کے علم رکھنے والے آج بھی ہیں, وہ بڑے بڑے پروفیسر, بڑے بڑے نہ جانے کون کون, آج بھی تورات کا جو نیو ٹیسٹمنٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ آج بھی ہے, آج بھی اس میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ 6 دنوں میں اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا, 7ویں دن آرام کیا اور ریفریش ہوا, اینڈ ہی واز ریفریشڈ, تر و تازہ ہو گیا. قرآن میں کیوں ہے ایسا, ایک امی نبی ہے جس کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا, کیا کہا, وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. اے نبی اس سے پہلے تو آپ کا حال تھا نا, کیا ما كنت تتلو من قبله من كتاب, اس سے پہلے آپ کوئی کتاب پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے, کتاب پڑھتے ہی نہیں تھے آپ تو, اور ولا تخطه بيمينك, اور اپنے دائیں ہاتھ سے آپ کبھی لکھے نہیں. اذن اگر ایسا ہوتا لرتا بل مبتلون, جھوٹی باتیں کرنے والے شک میں پڑ جاتے, شک میں پڑ جاتے. تو اللہ نے کیا بتایا, آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہ بولنا ہی بکواس ہے کہ ایک آدمی کاپی کر رہا ہے, ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا, ان کی پوری قوم جانتی ہے یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, لیکن پھر ان کی کتاب میں وہ باتیں کیوں ہیں جو یہ پیش کر رہے ہیں, جس میں تمہاری چھپی ہوئی کتابیں جو پبلک میں اویلیبل نہیں ہے, اس کے اندر غلطیوں کی اصلاح کیوں ہے, اس کے اندر وہ باتیں کاپی کیوں نہیں ہو رہی, اس کے اندر کتنی بڑی بات ہے. اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے قرآن, کہ آج پڑھے لکھے لوگ پڑھ رہے, 7 دن 6 دن آرام کیا, 7ویں دن آرام کر کے ریفریش ہوا, کیا چیز ہے اللہ کے بارے میں کہ جو فریش ہوتا ہے, آج کیا ہوتا, بہت تھک گیا تھا آرام کیا ایک دم ابھی فریش ہو گیا, تو اللہ نہیں, اللہ نے کیا کہا, وما مسنا من لغوب, ہم کو تھکن نے چھوا تک نہیں, یہ قرآن ہے. تو کتنے دنوں میں پیدا کیا, 6 دنوں میں. ثم استوى على العرش, پھر عرش پہ مستوی ہوا, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, عرش پہ مستوی ہے, عرش نیچے کے اوپر ہے, دائیں کے بائیں کہاں ہے, عرش اوپر ہے, اللہ عرش سے بھی اوپر ہے. عرش کا محتاج ہے نہیں, عرش کا محتاج نہیں, عرش اس کا محتاج ہے, ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم عرش اور اللہ کا معاملہ ایسا نہیں جیسے بادشاہ اور تخت کا ہوتا ہے. تخت کا محتاج کون ہوتا ہے؟ بادشاہ. اللہ تعالیٰ عرش کا محتاج ہے؟ نہیں، عرش اللہ کا محتاج ہے. غنی عن العالمین، اللہ نے کہا وہ عالمین سے غنی ہے. کیا عرش عالمین میں آتا ہے؟ ہاں، کیونکہ عالمین میں کون آتا ہے؟ پچھلے درس میں دیکھ چکے ہم، رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان سارے اور ان کے زمین اور ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں سب کی سب کیا ہیں؟ عالمین میں داخل ہیں. عرش بھی مخلوق ہے، تو مخلوق خالق کی محتاج ہے، خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہے. عرش اللہ کا محتاج ہے، اللہ عرش کا محتاج نہیں. ثم استوى على العرش، قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر یہ بات کہی ہے ثم استوى على العرش. یہ تقریبا اللہ نے قرآن کریم میں 6 جگہ کہا ہے ثم استوى على العرش. اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے سورة الاعراف آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ الرعد آیت نمبر 2، سورة الفرقان آیت نمبر 59، سورة السجدہ آیت نمبر 4، سورة الحدید آیت نمبر 4. آپ دیکھ رہے ہیں بہت سی سورتوں میں تو بالکل شروعات میں بیان کیا ہے، اللہ کی عظمت کے تذکرے کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا ہے. ساری مخلوقات کو پیدا کرنے کے بعد اللہ عرش پر مستوی ہوا، کیسے نہیں معلوم، کیسے عرش پر مستوی ہوا ہم کو نہیں معلوم. استوا کے معنی کیا ہے؟ علو، اونچا ہونا، اونچا ہونا. علا ورتبع، بعض علماء نے کہا ہے استقر، ابن قیم نے استقر بلفظ ذکر کیا ہے، اونچا ہونا. اللہ تعالیٰ اونچا ہوا ہے، کیسے نہیں معلوم. نہ اللہ کا علو ہم کو معلوم ہے پوری طرح سے، نہ اللہ کا نزول ہم کو معلوم ہے، دونوں کی کیفیت نہیں معلوم. البتہ یہ معلوم ہے کہ اللہ اونچا ہوا، ہم کو یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ نزول کرتا ہے. بندوں کی طرح نہیں، نہ بندوں کی طرح وہ سنتا ہے، نہ بندوں کی طرح دیکھتا ہے. بندوں کی طرح اگر اللہ کو مانا جائے نعوذ باللہ، تو پھر اللہ کی حیات بھی بندوں کی طرح ہے، وہ زندہ ہے نا، الحی القیوم. تو بندوں کی حیات بھی کیا ہے؟ کھانے پینے سانس لینے پر مبنی. سانس رک گیا، کھانا پینا رک گیا، مر گیا. لیکن اللہ رب العالمین کی حیات کسی چیز پر مبنی ہے؟ نہیں. تو ساری صفات کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ بندوں کے بارے میں جو صفات ہیں، اللہ تعالی کی صفات بندوں سے الگ ہیں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کچھ نہیں. تو اللہ تعالی عرش پر مستوی ہوا. قرآن کریم سورہ طہ میں اللہ نے فرمایا ساتویں جگہ آیت نمبر 5، الرحمن، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہوا، رحمان عرش پر مستوی ہوا. تو استوا کے معنی عربی زبان میں علو کے ہیں، عین لام واو، علو علی، اونچا ہونا، اونچا ہونا. تو اللہ کے لیے اونچائی ہے کہ نیچائی ہے؟ سجدے میں کیا بولتے ہیں ہم لوگ؟ سبحان ربی الاعلی. کیا مطلب ہے اس کا؟ دیکھیے دو تعریف جمع ہیں اس میں، اس بات اور نفی دونوں کے اعتبار سے، ایجابی اور سلبی اعتبار سے. سبحان ربی، میرا رب تمام علوم سے پاک ہے، تو نیگیٹو کا ڈینائل، نیگیٹو کا کیا ہے اس میں؟ انکار. پاک ہے وہ کا مطلب ساری کمیوں سے، عیوب سے، غلطیوں سے، برائیوں سے، گندگی سے، ہر برائی سے پاک ہے. اور اس کے بعد کیا ہے؟ اعلیٰ ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. وہ اونچا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، اس سے اوپر کوئی نہیں. اور وہ اونچا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے، کسی کی صفت اس سے اونچی نہیں، کسی کا علم اس سے زیادہ نہیں، کسی کا رحم اس سے زیادہ نہیں، کسی کی قدرت اس سے اعلیٰ نہیں. وہ اپنی ذات کے اعتبار سے جیسے اونچا ہے اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اونچا ہے. تو سجدے میں ہم بولتے ہیں سبحان ربی العالی, تو سجدے میں آدمی اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ بولتا ہے تمام عیوب سے پاک ساری خوبیوں میں سب سے اونچا ہے. اس سے اچھی کیا تعریف ہوگی, کیونکہ اقرب حال ہے اللہ سے, قرب کی اعلیٰ ترین شکل ہے, اس میں اللہ کی پوری پاکی بیان کرتا ہے بندہ اور خوبی بیان کرتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں ثم استوى على العرش, پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہوا, کہتے ہیں العرش على الماء والله فوق العرش وهو يعلم ما انتم عليه, کہتے ہیں عرش پانی پر ہے اور اللہ عرش کے اوپر ہے اور وہ جانتا ہے تم کیا کرنے والے ہو. یعنی اللہ تعالی کا عرش کس پر ہے؟ پانی پر. کیسے؟ نہیں معلوم. معلوم ہم کو سب معلوم ہونا ضروری نہیں, اگر انسان کو سب معلوم ہو جائے تو حیران ہو جائے. آپ نے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا, اگر تمہیں وہ معلوم ہو جائے جو مجھے معلوم ہے تو تم بہت کم ہنسو گے بہت رو گے. انسان کی زندگی حرام ہو جائے گی اگر آپ کو معلوم ہو جائے آپ کے جسم میں کیا دکھائی دینے لگے سب بیکٹیریا آپ کو کھانا کھائیں گے, ہاتھ کے بیکٹیریا دکھیں گے, اللہ نے چھپا کے رکھا ہے بھائی, ہاتھ کے بیکٹیریا اگر آدمی کو دکھنے لگے آدمی کھانا نہیں کھائے گا, سانس سے کتنے بیکٹیریا جا رہے دکھنے لگے سانس لینا بند کر دے گا آدمی. ہر چیز آدمی کو معلوم ہونے لگے تو آدمی کا جینا دوبارہ ہو جائے. اللہ رب العالمین نے بہت ساری چیزوں کو اس سے اس کی آنکھوں سے اس کے کانوں سے اس کے علم سے چھپا کے رکھا ہے, اس میں اس کا سکون ہے. سب معلوم ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ اچھا بھی نہیں انسان کے لیے, اس کی کیپیسٹی ہے کہ بلب کو زیادہ کرنٹ دیے تو کیا ہوتا, طاقت ہے کہ اس کی نہیں طاقت ہوتی, تو ہم کو جتنی کھوپڑی بھیجا دل ہم کو اللہ نے دیا ہے اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی, اڑ جائے گا وہ. بہت ساری چیزیں آپ کو معلوم ہو جائے کہ کل موت ہے پرسوں زلزلہ آنے والا ہے آپ کے بچوں کا ایسا ہونے والا ہے یہ ایسا ہونے والا ہے آپ جی پائیں گے, کھانا کھا رہے لیکن آدمی کی حالت کیسی ہو جائے گی جب آدمی کو معلوم مستقبل کو اللہ نے چھپا کے رکھا ہے تیرے پر رہے نہیں ہے, سب چیزیں تیرے کو بتا کے نہیں رکھا اللہ نے ہر چیز معلوم, گھبرا جائے گا آدمی پریشان ہوگا, تو اللہ نے علم کو اس سے چھپا کے رکھا ہے. تو اللہ کے بارے میں ہم حیران ہو جائیں گے, ہم کو نہیں سمجھ میں آئے گا. آپ کے بچوں کو آپ کی زندگی نہیں سمجھتی, آپ اللہ کو سمجھنا چاہ رہے, آپ ساری کمیوں کے باوجود آپ ساری غلطیوں کے باوجود آپ کی زندگی آپ کی باتیں آپ کے کام پوری طرح سے بچہ نہیں سمجھ سکتا آپ کا, اور آپ اللہ کو سمجھنا چاہ رہے اللہ کے کاموں کو اللہ کے صفات کو, نہیں. بندہ محدود ہے, بندے کی عقل اس کا علم محدود ہے. تو کہا العرش على الماء واللہ فوق العرش, عرش پانی پر ہے اور اللہ تعالی عرش سے اوپر ہے, وہ یعلم ما انتم علی, اور وہ جانتا ہے تم کس چیز کا ارادہ کیے ہوئے ہو, تمہارے دل میں کیا بات ہے اور تم کیا ارادہ رکھتے ہو اس کو پہلے سے معلوم ہے, اس کو ہونے کے بعد معلوم ہوتا ہے ایسا نہیں, پہلے سے اس کو معلوم ہے تمہارے ارادے بھی وہ جانتا ہے, تو اس کا علم کامل ہے. خلق افعال العباد میں امام البخاری نے اس کو روایت کیا, اسی طرح سے امام الذہبی نے اپنی کتاب العلوم میں, اور اس کی سند صحیح ہے. ابلیس عرش سے ایک بات اور جانے, ابلیس کوشش کرتا ہے اللہ کی مشابہت, ابلیس چاہتا ہے کہ اللہ کی بجائے بندے اس کو مقام دے جو اللہ, یا ابتی لا تعبد الشیطان, ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا اپنے والد سے, والد صاحب شیطان کی عبادت مت کرو, شیطان کی عبادت, شیطان چاہتا ہے کہ اس کو پوجا جائے, اسی لیے جب مغرب کا وقت ہوتا ہے شیطان کیا کرتا ہے, کہا کہ مغرب کی طرف وہاں اس کے سین ہوتے ہیں, جو بندے عبادت کریں گے شیطان کی عبادت واقع ہو جائے, تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کو پوجا جائے. شیطان کیا کرتا ہے, اللہ رب العالمین کا عرش کس پر ہے؟ پانی پر ہے, لیکن وہ اونچا ہے. یہ نیچے شیطان یہاں کیا کرتا ہے, سمندر میں پانی پہ اپنا عرش بچھاتا ہے, چیلے چپاٹے سب جا کے اس کے ممبر کارے کرتا جتنے بھی ہیں جا کے کام کر کے آگے اس کو رپورٹنگ کرتے ہیں. تو وہ بھی کیا کرتا ہے, اپنا عرش کہاں اس نے رکھا ہے, تخت پانی پر, اللہ کی برابری کرنے کی کوشش کرتا ہے. حقیر ہے, حقیر ہے, لیکن وہ اللہ کی برابری کی کوشش کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء, ابلیس اپنا تخت پانی پر رکھتا ہے, پانی پر بچھاتا ہے. ثم یبعث سرایا, اور پھر اپنے لشکر بھیجتا ہے سب طرف ایکٹیویٹی کے لیے, سب طرف پھیلا دیتا ہے. فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً, مقام کے اعتبار سے سب سے قریب اس کے وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ بڑا فتنہ پھیلا کے آتا ہے. جتنا بڑا فتنہ پھیلائے گا اس کو کیا ملتا ہے, اتنا زیادہ ابلیس کی نزدیکی ملتی ہے. اور اس کی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی آتا ہے بتاتا ہے, ابلیس کہتا ہے کچھ بھی نہیں کیا تم نے, کوئی آتا ہے بتاتا میں نے یہ کام کیا, کچھ بھی نہیں کیا تم نے. ایک آتا ہے کہتا میں نے بیوی شوہر کے درمیان تفریق ڈال دی, کہتا انت انت تو نے کام کیا, اس کو گلے سے لگا تھا. معلوم ہوا کہ بیوی شوہر کا آپس میں تفریق جھگڑا شیطان کو بہت پسند ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے نتیجے میں اگلی نسل خراب ہوگی. ابلیس کیا کرتا ہے, کوئی بھی کام کرتا ہے اس نسل میں کرتا ہے تاکہ اگلی نسل پہ اثر پڑے. نوح علیہ السلام کے بارے میں کیا کیا, ان کی قوم میں ایک نسل کو بتایا دیکھو یہ بڑے بڑے تمہارے لوگ تھے, ان کی مورتیاں بناؤ, ان کو دیکھ کے تم کو اللہ کی یاد آئے گی, ان کی عبادت سے تمہارے اندر عبادت کا جذبہ پیدا ہوگا. پہلی نسل یہ غلط کام ان سے کروایا, اس کام کو اگلی نسل تک جانے تک کیا کر دیا, اور یہ لوگ ان کو ہی تمہارے باپ دادا پکارتے تھے, ان کی مورتیاں بنا کے رکھے, ان کے وسیلے سے بارش, ان کے وسیلے سے بھلائیاں تمہاری زندگی میں آتی تھی, ان کو ہی پوجو. لا نسل, تو کیا کیا اس نے پہلی نسل کے بعد دوسری نسل, تو بیوی شوہر کا جھگڑا اگلی نسل کی بربادی ہے. اسی کیا کرتا ہے, ان میں تفریق ڈالتا ہے. ہارون ماروت کا جو جادو تھا اس کو سیکھ کے لوگ کیا کرتے تھے, اس کو سیکھ کے بھی کیا کرتے تھے, بیوی شوہر میں تفریق ڈالتے تھے. تو بہت بڑا فتنہ ہے بیوی شوہر میں تفریق ڈالنا. تو ابلیس بھی یہ کام کرتا ہے, کیا کرتا ہے, اپنا عرش پانی پر بچھاتا ہے تخت, اور پھر اس کے جو بھی ماننے والے جنات شیاطین ہیں ان کو سب طرف پھیلاتا ہے, اور وہ جا کے کام کر کے آگے رپورٹنگ اس کو پوری کرتے ہیں. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. اللہ نے فرمایا یغشی اللیل النہار, یغشی اللیل النہار غشا ڈھانپنا, فلما تغشاها ڈھانپنا, یغشی اللیل النہار. علماء کہتے ہیں مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا یغشی اللیل النہار, اللہ تعالی رات کو دن سے, اور اسی میں ہے مخفی, دن کو رات سے ڈھانپتا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, اللہ تعالی رات سے دن کو ڈھانپ دیتا ہے, اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. رات دن کا آنا جانا اس پہ انسان کے لیے جو منفعت ہے, اگر آدمی اس پر غور کرے کہ کیوں ایسا ہے, اس میں میرا فائدہ ہے, تو ظاہر بات ہے اگر اس میں میرا فائدہ ہے اور ساری انسانیت بلکہ مخلوقات کا فائدہ ہے, تو کسی نے ایسا قاعدہ بنایا ہے تب جا کے تو ایسا چل رہا ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون, قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی, رات کی قسم جب وہ ڈھانپے, اور دن کی قسم جب وہ ظاہر ہو. تو رات کیا کرتی ہے, ڈھانپتی ہے. لیکن اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یکور اللیل عن النہار ویکور النہار عن اللیل, تو اس آیت میں اللہ نے دونوں کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ذکر کیا ہے. کور کا مطلب ہوتا ہے لپیٹنا, جیسے امامہ لپیٹا جاتا ہے تو کیا ہے یہ تکویر, لپیٹ دیا جانا, لپیٹنا. تو اللہ نے کہا یکویر اللیل علی النہار, اللہ تعالی رات کو لپیٹ دیتا ہے دن کے اوپر, اور وہ یکویر النہار علی اللیل, اور دن کو اللہ تعالی لپیٹتا ہے کس پر, رات پر. باہر جا کر کوئی دیکھے گا پورے گلوب کو ہمارے تو ویسے ہی دکھے گا, بالکل رات آ رہی دن ایک کے اوپر ایک, ایک کے اوپر کس طرح جا رہا ہے سورج کی وجہ سے. آپ دیکھیں کیسا ہوتا ہے, زمین گھوم رہی ہے اس کو دیکھنے والا اسی دیکھے گا, لیکن اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے ہیں. اللہ نے فرمایا جس زمین پر بھی آدمی دیکھتا ہے کہ رات تھی دن آیا, پھر دن تھا رات آئی, تو جو رات کی اندھیری تھی اس کے اوپر دن کا اجالا آ جاتا ہے, اور دن کا اجالا اس پر رات کا اندھیرا ہو جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ یہاں سے رات آئی اور یہاں سے دن چلا گیا تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے. تو سورہ زمر آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا رات دن کو ایک دوسرے پر اللہ لپیٹتا ہے. ابن جوزی اسی لیے کہتے ہیں یغشی اللیل النہار, دونوں بھی منسوخ ہیں, اللیل النہار دونوں پر زبر ہے. کہتے ہیں وانتصب اللیل والنہار لأن كل واحد منهما مفعول به, دونوں کو اللہ تعالیٰ نے منسوب بیان کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہر ایک دوسرے کے ساتھ ویسا کرتا ہے, رات دن پر چھا جاتی ہے اور دن رات پر چھا جاتا ہے, رات دن کو ڈھانپتی ہے اور دن رات کو ڈھانپتا ہے, اس لیے دونوں کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ذکر کیا ہے. یطلبہ حفیظا, حفیظ کہتے ہیں بہت ہی جلدی جلدی چاہت کے ساتھ جلدی 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 کچھ کرے. جیسے آپ کے گھر پہ مہمان آئے آپ جلدی جلدی گئے ان کے لیے کھانا ہونا چاہے وہ سب آپ نے انتظام کیا ہے. حفیظ, حف کہتے یعنی ترغیب ہونا, انسان کو کسی چیز کی چاہت ہونا, بہت چاہت ہونا. تو حفیظ یا طلوب ہو حفیظ, ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا طلوب ہو حفیظ یقول سریعا, تیزی سے دونوں ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے پر چھا جاتے ہیں. امام ابن جریر طبری نے اس کو روایت کیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره, سورج چاند اور ستارے سب کے سب اللہ کے حکم کے پابند ہیں, مسخرات پابند ہیں, پوری طرح پابند ہیں. اس سلسلے میں ابن کثیر کہتے ہیں اے الجميع تحت قهره وتسخيره ومشيئته, ساری چیزیں آسمان و زمین سورج چاند ستارے سب کے سب اللہ کے قہر کے تابع ہیں, اس کے غلبے کے تابع ہیں, اور اللہ جب چاہتا ہے طوفان لے آتا ہے, اللہ جب چاہتا ہے زلزلہ لے آتا ہے, اللہ جب چاہتا ہے ہوائیں تیزی سے چلاتا ہے, سب اللہ کے قہر اور اس کے غلبے کے تحت ہیں. وہ تسخیر ہی اور اس کو ان کو پابند بنا رکھا ہے اللہ, ساری چیزوں کو سب اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہے ہیں. وہ کل ان کی فلک کی استحول, کیا مجال ہے کہ وہ اپنا دائرہ چھوڑ کے جائیں, سب کو پابند بنا کے رکھا ہے اللہ نے, پابند ہے اور تسخیر سے اللہ کی, اور وہ مشیئت ہی اللہ کی چاہت کے تابع ہیں, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا الا له الخلق والامر, خبردار خلق و امر اللہ ہی کے لیے خاص ہے. دو چیزیں اللہ بیان کی ہیں, ایک پیدا کرنا, دو حکم دینا, یہی دو چیزیں ہیں خلق اور امر. اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, انسان جانور اور آسمان و زمین اور جتنی مخلوقات ہیں ساری چیزیں اللہ کے پیدا کرنے سے پیدا ہوتی ہیں. یہ پیدا ہوتی ہیں کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. حکم اللہ کے کون کون سے ہیں؟ ایک ہے کائنات کے نظام میں حکم, اور دوسرا ہے شریعت کا حکم. تو دونوں بھی جو ہیں امر اللہ کے لیے خاص ہیں. کائنات میں بھی اللہ کا حکم چلتا ہے اور شریعت کا حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. جیسے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان اعرابیا قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علمنی دعاء لعل اللہ ان ينفعنی به. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہا اللہ کے رسول میرے کو ایک دعا سکھاؤ آپ، شاید کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کے ذریعے مجھ کو نفع پہنچائے، آپ مجھ کو ایک دعا سکھائیں تاکہ اس دعا کے ذریعے نفع کون پہنچائے؟ اللہ تعالیٰ. لعل اللہ ان ينفعنی بھی. آپ نے فرمایا قل، آپ کا دعا یہ دعا کرو، اللہم لک الحمد کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ. اے اللہ ساری تعریف تیرے لیے، اللہم لک الحمد کلہ اور وإلیک یرجع الامر کلہ، اور سارے معاملہ فیصلے کے لیے تیرے ہی طرف لوٹتے ہیں. وإلی اللہ ترجع الامور، سارے فیصلے کس کی طرف لوٹتے ہیں؟ معاملات، ڈیسیجن کہاں سے ہوتے ہیں؟ سارے فیصلے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں، تو سارے معاملات اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، فیصلہ وہاں سے آتا ہے. اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے ایک بار کہا، لوگوں سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا، الا ترون ها هنا ان الامر من ها هنا. کیا کہا؟ دیکھتے نہیں وہاں، فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے. اور اشارہ کدھر کیا؟ اللہ کان ان الامر، فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. ان الامر من ها هنا، فیصلہ وہاں سے ہوتا ہے. تو سارے فیصلے الا له الخلق والامر، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا، اور کوئی معاملہ کائنات پہ ایسا نہیں جو اللہ کے فیصلے اور اللہ کے حکم کے تابع نہ ہو. یہ آدمی کا دل اللہ سے جوڑ دیتا ہے، سب چیزیں اللہ کی، سارا نظام اللہ کا، الا له الخلق والامر، سارے معاملات حکم اللہ کا کائنات میں بھی چلتا ہے، لہذا میری زندگی میں بھی کس کا حکم چلنا چاہیے؟ حدیث میں کیا ہے؟ ما بین فی حکم، اے اللہ میری زندگی میں تیرا ہی حکم چلتا ہے، تیرا ہی حکم چلتا ہے. تو یہ حدیث ہے جس کو حافظ مزیری نے صحیح ترغیب میں ذکر کیا ہے. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آخری بات ہے، بات ختم کر رہا ہوں، گھبرا نہیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کبھی ہوٹل میں بھی دیر ہوتی ہے نا، ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے اس میں؟ آدمی فوراً نہیں ہو جاتا، ٹائم ہو رہا نا، ٹائم ہو رہا، جیسے ایک دم طوفان آ جائے گا، کچھ ہاں کچھ نہیں ہوتا. بٹ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فإن اللہ تعالی لما أخبر بقوله إنما أمره، اگر جلدی ختم کیے تو کوئی بولتا نہیں ہے، جلدی ختم کیے تو آدمی نہیں بولتا ہے، جلدی میں ختم کرو، ٹائم باقی ہے ابھی، تو پچھلی کی قضا ہے. فإن اللہ تعالی لما أخبر بقوله، جب اللہ تعالی نے اپنے قول سے اس بات کی خبر دی، کیا؟ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ ان آیتوں کو سمجھے، بہت اہم بات بتا رہا ہوں، زندگی بھر کام آئے گی انشاءاللہ. انما امره، اللہ کے حکم کا معاملہ تو یہ ہے کہ اذا اراد شيئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، ان یقول له، تو اس سے کہتا ہے کن، ہو جا، فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. کئی باتیں اس کے اندر ہیں، کہتے ہیں وقال، آگے آگے میں سمجھاتا ہوں، وقال الا له الخلق والامر، اور اللہ نے فرمایا خبردار، خلق اور امر، پیدا کرنا اور حکم دینا، اسی کا خاص خاص ہے، اسی کی خصوصیت ہے، اسی کے لیے خاص ہے. کہتے ہیں واستدل طوائف من السلف على ان الامر غیر مخلوق، ہمارے بہت سے اسلاف نے اس آیت سے دلیل لی ہے کہ اللہ کا حکم مخلوق نہیں ہے، بل هو کلامه، بلکہ وہ اللہ کا کلام ہے. وہ صفت من صفاتہ, اور اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے. قرآن مخلوق ہے یا نہیں, اس کا فیصلہ کرنے کے لیے ایک ہی آیت کافی ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, انما امرہ, انما امرہ, اللہ کے حکم کا معاملہ تو یہ ہے, اذا اراد شیئا, جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے. اللہ کے افعال میں تقدیم و تاخیر بھی ہوتی ہے, یعنی ایک چیز پہلے دوسری چیز بعد میں. جیسے اللہ تعالیٰ نے, انشاءاللہ کبھی ہم اسماء و صفات کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے تب اس کو دیکھیں گے, لیکن ابھی سمجھ لو اس سے چونکہ آبات آ گئی ہے. اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین, اور پھر اس کے بعد عرش پر مستوی, ثم استوی علی العرش, تو ثم اللہ نے کہا, پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا. تو ساری چیزیں ایک زمانے کی نہیں, پہلے تخلیق ہے پھر کیا ہے, استوا ہے. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا, پوچھا, وما تلک بیمینک یا موسی, اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا, قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بها علی غنمی, کہا کہ میرا عصا ہے, میں اس عصا سے کیا کرتا ہوں, اسے ٹیک لگاتا ہوں اور اس عصا سے میں پتے جھاڑتا ہوں جانوروں کے لیے, میرے غنم کے لیے, یہ میرے کام کی چیز. ولی فیہا مآرب اخرى, اور اس میں میرے اور بھی کئی کام آتے ہیں, سارے نہیں بیان کروں, دو کام میرے بہت امپورٹنٹ ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا, قال فألقها یا موسی, اے موسی ڈالو اس کو نیچے. تو پہلے کیا کہا اللہ نے, اللہ تعالیٰ کے اقوال میں بھی کیا ہے, اللہ نے پہلے کیا کہا, موسی تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے, اور بعد میں کیا کہا, زمین پہ ڈالو. تو پہلے ڈالو کہا یا پہلے ہاتھ میں کیا ہے پوچھا, دونوں قول نہیں, کون سا پہلے, معلوم ہوا, سمجھ میں آ رہی بات, کہ پہلے سب کچھ بول دیا یا بعد میں سب کچھ کہا. تقدیم و تاخیر ہے. تو اللہ کے افعال میں ایک فعل اور پھر دوسرا فعل ہوتا ہے, اس کی جس کی تفصیل اللہ نے ہم کو بتائی ہم کو معلوم, نہیں بتائے تو نہیں معلوم. یہاں اللہ نے کیا فرمایا, اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے, اذا اراد شيئا ان يقول له كن, تو ارادہ کرنے کے بعد اللہ کیا کہتا ہے, کن. تو پہلے کیا ہوتا ہے, ارادہ, اور اس کے بعد حکم. ٹھیک, تو ارادہ الگ ہے اور حکم الگ ہے, قول الگ ہے, دونوں صفات اللہ کی, ارادہ بھی اللہ کی صفت ہے اور قول بھی اللہ کی. ان يقول له کن, اللہ اسے کیا کہتا ہے, ہو جا, فیکون, تو چیز ہو جاتی ہے. جو چیز وجود میں آئی وہ کن کے بعد آئی یا نہیں, آسمان و زمین سب اللہ نے پیدا کیے اپنے حکم سے, تو جب کوئی مخلوق نہیں تھی اللہ نے حکم دیا, مخلوقات وجود میں آئیں, تو کیا وہ حکم مخلوق تھا؟ مخلوق اللہ نے قرآن کریم دوسری جگہ دیکھی, اللہ نے کیا فرمایا, انما مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے, اللہ تعالی نے مٹی سے ان کو گھڑا, تخلیق مٹی سے کی, پھر کہا ہو جا, تو وہ ہو گئے. تو اللہ رب العالمین نے ہو جا کہا تو کیا پیدا ہوا, مخلوق. اللہ کے امر کے نتیجے میں مخلوقات پیدا ہوتی ہیں, اللہ کا امر الگ ہے, اللہ کی مخلوق الگ ہے. تو قرآن اللہ کا حکم ہے کہ نہیں, قرآن اللہ کا قول ہے کہ نہیں, اللہ کے قول کے نتیجے میں مخلوق پیدا ہوتی ہے, تو معلوم ہے کہ قول الگ ہے مخلوق الگ ہے. اس لیے امام احمد کو کوڑے پر تھے لیکن نہیں مانے, آج میں نے کیا اتنی باریکی کا ہے, بہت مخلوق کیا جاتا ہے آدمی کیا جاتا ہے, جو لوگ جن کو واقعی دینی غیرت اور دین کا علم نہیں ہوتا ہے, بعض اسے کیا ہوتا, اس میں چلے گئے درگاہ پہ, کر لیے سجدہ, چڑھا دیے قربانی, کیا ہوتا گیا اس سے؟ آدمی بعض اوقات تیرے نزدیک اگر کوئی چیز چھوٹی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ چیز چھوٹی ہے. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ, تم اس کو کم سمجھتے ہو لیکن اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی ہے. تو بعض اوقات انسان کسی چیز کو چھوٹا سمجھتا ہے, اللہ کے نزدیک بڑی ہوتی ہے. امام احمد کو سب منوانے کے لیے حاکم تیار ہے, قید کیا گیا ان کو. ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں امام احمد کو ایسا پیٹا جاتا تھا, اتنا مارا جاتا تھا, ایسے کوڑے برتائے جاتے تھے کہ اگر ہاتھی کو بھی باندھ کے مارا جاتا تو وہ رسی توڑ کے بھاگ جاتا ہے. امام احمد ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. امام احمد کہتے میرے پاس تم قرآن کی کوئی آیت لے آؤ, میرے پاس کوئی حدیث لے آؤ کہ میں اس کے مطابق کہوں قرآن مخلوق ہے. تم دلیل نہیں لاؤ گے, مجھ سے منواؤ گے نہیں, یہ حدیثیں یہ آیتیں کیا کریں گے؟ انہوں نے سمجھا اس سے قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے. اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے کیوں؟ اللہ کے کلام سے مخلوق پیدا ہوتی ہے, تو کلام مخلوق نہیں ہے. کچھ نہیں تھا, کلام تھا کہ نہیں, کلام آیا پھر کیا ہے مخلوق, تو مخلوق آنے سے پہلے تو مخلوق نہیں تھی, تو پھر وہ کلام کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو کلام کے نتیجے میں مخلوق پیدا ہوئے. کہا کہ موسیٰ عیسیٰ کی مثال, اس لیے جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں پڑھتے ہیں, یہ اللہ کی روح ہے, اللہ کا کلمہ ہے, اللہ نے قرآن میں کہا عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی طرح ہے, تو اللہ تعالی کی مثال ہوتی ہے کوئی؟ دیکھیے عیسائیوں کو ہم بولیں گے جیزس از گاڈ, اگر بولتا ہے ہم بولیں گے دیکھو جیزس کی مثال اللہ نے اپنے سے نہیں دی, اس سے بھی پہلے مخلوق سے, پہلے انسان سے. تو لیس کمثلہ شیء, کون ہے؟ اللہ, اس کے مثل کچھ نہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی مثال آدم کی طرح ہے. تو کیا وہ گاڈ ہے؟ نہیں, گاڈ ہوتے تو لیس کمثلہ شیء ان کے بارے میں بھی بولا جاتا, لیکن ان کی مثال کس کی ہو رہی ہے؟ آدم کی طرح. پھر کیا کہا؟ خلقہ من تراب. اب مثال دینے کے بعد جو بات بیان کی جا رہی دونوں پہ فٹ ہوتی ہے. خلقہ من تراب, ان کو مٹی سے پیدا کیا, تو معلومات کہ یہ بھی پیدا کیے ہوئے ہیں, مٹی سے بنے ہیں, کیونکہ مثال دینے کے بعد دونوں کی جو بات بیان کی جا رہی وہ دونوں پہ فٹ ہوگی. ثم قال له کن فیکون, پھر کہا کہ ہو جا تو وہ ہو گئے, وہ مخلوق ہے, کلام ان کے آنے سے پہلے ہے, کلام ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہے, کلام الگ ہے وہ الگ ہے, وہ کن نہیں, وہ کن سے پیدا ہوئے. جو ان کو کلمہ کہا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کا کلمہ ہے, اس لیے کہ وہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے ہیں, وہ اللہ کے کلمے سے پیدا ہوئے, اور یہ عربی میں استعمال ہوتا ہے. تو یہاں کہا کہ اللہ لہ الخلق والامر, خبردار خلق و امر اللہ ہی کے لیے خاص ہے, اللہ ہی خالق ہے اور اللہ ہی حکم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم دو طرح کا ہوتا ہے کائنات میں جو چلتا ہے, سردی گرمی, بارش بخار, صحت کامیابی ناکامی, اس زندگی کے مختلف شعبوں میں اللہ کا حکم چلتا ہے, بارش زلزلہ طوفان. اور ایک حکم کون سا ہے؟ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ وقضی ربک الا تعبدوا الا ایہ, امر الا تعبدوا الا ایہ. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, فیصلہ کیا ہے, ایک قضا وہ ہے, ایک امر وہ ہے جو شرعی ہے, ایک وہ ہے جو کائنات میں چلتا ہے, فقضاهن سبع سماوات, اور اسی طرح سے اور کئی قضا اللہ کی ہے. آخر میں کہا تبارک اللہ رب العالمین, تبارک اللہ امام البغوی کہتے ہیں اپنی تفسیر میں, یہ ابن کثیر سے بھی پرانے ہیں, امام البغوی کہتے ہیں تبارک اللہ اے تعالی اللہ وتعظم, اللہ تعالی علو والا ہے, عظمت والا ہے, اونچا ہے, عظیم ہے. کیوں ایسا بول رہے ہیں؟ جانتے ہیں قرآن کو, آیت الکرسی کے اخیر میں کیا ہے؟ سلف جو لگتے ہیں ہم کو لگتا ہے لکھ دے, بولیے سوچ کے لکھتے ہیں, ان کے علم سے لکھتے ہیں. آیت الکرسی میں اخیر میں کیا ہے؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے لیے علو ہے، اس کے لیے عظمت ہے. کہتے ہیں تبارک اللہ اَي تَعَالَ اللَّهُ وَتَعَظَّمَ، اللہ تعالیٰ بڑا اونچا ہے، بڑا عظمت والا ہے. وَقِيلَ اِرْتَفَعَ، یہ بھی علماء نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اونچا ہوا. تبارک اللہ کے ایک معنی اونچا ہونے کے بھی ہے، ارتفاع کے بھی ہے. اس لیے کہتے ہیں والمبارک المرتفع، عربی زبان میں مبارک اونچے کو بھی کہتے ہیں، مبارک اونچے کو بھی کہتے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں اونچا ہے، عظمت والا ہے. وقیل تبارک تفعل من البرکت وهي النماء والزیادہ، اور علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ تبارک کا مطلب یہ ہے، تبارک لفظ جو ہے برکت سے بنا ہوا ہے، اور برکت کے معنی کیا ہے؟ پروان چڑھنا اور زیادہ ہونا. تو کہتے ہیں اے البرکت تحتسب وتنال بذکره، کہتے ہیں کہ برکت اللہ کے نام کے ذکر سے حاصل کی جاتی ہے. برکت کیسے ملتی ہے؟ اللہ کے نام سے. کھاتے ہو کیا بولتے ہیں ہم لوگ، کاہے کو بولتے ہیں؟ وعلی برکت اللہ بولنے کی ضرورت ہے؟ اس سے کوئی برکت ملنے والی، تو اعلی برکت اللہ ثابت ہے. تو بسم اللہ، تو بسم اللہ کیا ہے؟ برکت کا ذریعہ ہے. تو یہاں اسی لیے کہا تبارک اللہ، اسی لیے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑی برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام جو بڑے جلال والا ہے اور اکرام والا ہے. ذی الجلال اس لیے کہا اسم ربک کے، ربک رب یہاں پر جو ہے کسرہ کے ساتھ آ رہا ہے، مقصور ہے ربک، اسی لیے رب کے ساتھ ہے، جلال والا رب اور اکرام والا رب ہے. تو بڑی برکتوں والا ہے تیرے رب کا نام. ابن عباس کہتے ہیں ذی الجلال والاکرام ذو العظم، ذو العظم والکبریا، بڑی عظمت والا ہے، بڑی کبریائی والا ہے. تو عظمت اور کبریائی کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اللہ برکتوں والا ہے کا مطلب، تبارک کا مطلب آتا ہے اونچا ہے اللہ تعالیٰ، اور اللہ کا نام لینے سے چیزوں میں زیادتی ہوتی ہے، برکت نصیب ہوتی ہے. اسی لیے کھاتے وقت آدمی بسم اللہ کہتا ہے، یعنی خیر کی کثرت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اللہ کے نام سے، اللہ کا نام برکتوں والا ہے. تبارک اللہ رب العالمین، ساری زیادتی برکتیں اللہ ہی سے ملتی ہیں. تو یہ آیت ہم نے سمجھنے کی کوشش کی، انشاءاللہ اس سے آگے کا حصہ ہم اگلے درس میں شروع کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.